الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مدنی سورت ہے, دو رکوع اور 18 آیات پر مشتمل. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطالعہ کیا بدر سے پہلے, سورہ الفتح کا مطالعہ ہم نے کیا آخری فتح یعنی فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول, اور فتح مکہ کے بعد ایک اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں قائم ہو گئی, اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا, اس کے لیے ملی اور سیاسی رہنمائی کیا ہوگی, اس کا ذکر ہے جو سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تین مضامین ہیں بنیادی طور پر جو صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. نمبر ایک, اسلامی ریاست کے لیے دستوری اور قانونی بنیادیں کیا ہیں. نمبر دو, اہل ایمان کو جوڑنے کے لیے ان کے اتحاد کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا بات ان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتی ہے, یہ ذکر آئے گا. اور نمبر تین, اسلامی ریاست میں شہریت سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہوگی اور ایک اسلامی ریاست کا دوسرے معاشروں سے تعلق عالمگیر سطح پر کن بنیادوں پر ہوگا, یہ ذکر بھی آئے گا. اور حقیقی ایمان اور اسلام ان میں کیا فرق ہے اور حقیقی ایمان کے نتیجے میں عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے, یہ ذکر انشاءاللہ آئے گا. یہ تین بڑے بڑے عنوانات ہیں جس کے تحت انشاءاللہ اس صورت کا مطالعہ ہم کریں گے. پہلے رکوع میں دستوری اور قانونی بنیادوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اہل ایمان کو جوڑے رکھنے کے لیے اہم ہدایات دی گئی ہیں. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو, مراد ہے اپنے معاملات کو, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا ان رکھنے والا ہے. نوٹ فرمائیے, یا ایھا الذین آمنوا سے پانچ مرتبہ اس صورت میں خطاب ہوا ان الفاظ میں, اور پانچ ہی مرتبہ تقویٰ کا ذکر بھی آیا ہے, وہ تقویٰ کے جو معاملات انسانی کی درستگی کے لیے لازم ہے. اب یہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد ہے جو ہمارے سامنے آ گئی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد یہ ہے دستور کے اعتبار سے, کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, کہ قرآن اور سنت کے قانون کی وہاں بالادستی ہوگی. یہی بات ہے جو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں پاکستان کے, کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپرزنٹ ٹو قرآن اینڈ سنت, اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کی متصادم نہیں ہوگی. سپریم لا قرآن اور سنت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول علیہ السلام کی. اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس یہ ہے, ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم اور رسول علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. یہ اصل و اصول اسلامی ریاست کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود تو ہے, لیکن بدقسمتی یہ نفاق ہمارا ایک قومی سطح پر کہ وہ آپریٹو نہیں, اس پر عمل نہیں کیا جاتا. بہرحال اس کی ایک پاسبل صورت یہ ہو سکتی ہے عمل درآمد کی, کہ ایک صحیح معیار مقرر ہو کینڈیڈیٹ کا اسمبلی میں آنے کا, وہ لوگ اخلاقی معیار پر پورا اترے وہی لوگ آئیں, جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں 62-63 آرٹیکل میں ہے کہ کوئی قبائل کا مرتکب بڑے گناہوں کا مرتکب ممبر نہیں بن سکتا جس پر عمل نہیں ہوتا. بہرحال ایک اخلاقی معیار مقرر ہو. نمبر ایک, کانسٹیٹیوشن کے تحت اختیارات ہیں اسمبلی کے پاس, اسمبلی بل پاس کرے. اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ بل غلط پاس ہوا, یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے, وہ کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. کورٹ آف لا میں علماء بھی ہوں ججز بھی ہوں, اور وہ یہ طے کریں کہ آیا اس بل میں اس قانون میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں. اگر ہوئی تو وہ اسمبلی کو ریفر کرے کیس دوبارہ سے نیا بل پاس کیا جائے. یہ فی زمانہ اس کی ایک فیزیبل صورت ہو سکتی ہے. تاہم اس صورت تک لانے کے لیے انقلاب کا راستہ ہے جو فیزیبل ہے, انتخابات کا راستہ فیزیبل نہیں ہے. انتخابات نظام کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں بدلنے کے نہیں, انقلاب ہوتا ہے نظام کو بدلنے کے لیے. اس تبدیلی کے لیے تو انقلاب کا راستہ ہوگا, لیکن فیزیبل صورت یہ ہو سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت رائٹس ہو اسمبلی کے پاس, بل وہاں پاس ہو, کورٹ آف لا میں عدالت میں علماء اور ججز ہو, وہ طے کرے اگر خلاف ورزی ہو کیس کو ریفر کرتے دوبارہ اسمبلی کے جانے. یہ ہے کہ جس کے تحت عمل ہو سکتا ہے ایک اسلامی ریاست, جیسے بندہ مومن اپنی ذات میں آزاد نہیں، اسلامی ریاست اپنے معاملات میں آزاد نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، لیکن اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اب دوسری آیت جیسے حجرات کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے پورے قرآن کی حساس ترین آیت ہے. اسلامی ریاست یا اہل ایمان کے لیے جو ایک آئیڈیل شخصیت ہے کہ جن کو فالو کیا جائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا کی قوموں کو ہیروز تلاشنے پڑتے ہیں، ہمارے ضرورت نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ احزاب آیت نمبر 21 سے تفصیل آ چکی، ان کو فالو کریں، ان کی چیزیں کو فالو کریں، امت پوری کی پوری جوڑ سکتی ہے. تو یہ اب ایک جذباتی بنیاد یعنی اپیل کرنے والی بات ہے، جس کی بیسس پر اہل ایمان جوڑ سکتے ہیں اور اسلامی ریاست اسموتھلی آگے بڑھ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنا، ان کے ادب اور احترام کا ذکر. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے سامنے زور سے اس طرح نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو. آواز بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں دوسرے کو لائٹ موڈ میں پکار لیتے ہو. یہ ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. میں نے عرض کیا پورے قرآن میں حساس ترین آیت ادب النبی پر، آواز سے آواز بلند ہوگی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد بہت آہستگی سے گفتگو شروع کر دی. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے رسول فرماتے ذرا زور سے بولو تمہاری آواز نہیں آئی. ہم آج کیسے عمل کریں؟ نمبر ایک، آپ کی احادیث سامنے بیان ہو رہی ہوں، آ رہی ہوں، ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہوں، توجہ سے سننا چاہیے. نمبر دو، کسی سے اختلاف ہو گیا، اسے دلیل کے طور پر کوئی حدیث پیش کر دی، خاموش ہو جائے. کہتے ہیں بعد میں ہوگی حدیث صحیح ہے کہ نہیں، لیکن آن دا اسپاٹ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، حدیث کے مقابلے میں ہماری بات آواز ضائع ہو جائیں گی. تیسری بات نوٹ کیجیے، اگر آواز سے آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو جو لوگ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی سنت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ کی واضح تعلیمات مثلاً ولادت، میت، نکاح کے موقع پر موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ پسند کرتے ہوں، جو لوگ آپ کی زندگی کے رخ کے بجائے دنیا پرستی میں مبتلا ہوں، آپ کے عطا کردہ دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہوں، کتنا بھاری مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. تو کس قدر شدید الفاظ سے اللہ کی طرف سے ہوں گے. آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں ضائع، کھلے عام مخالفت ہو، مذاق اڑایا جائے تعلیمات کا، نافرمانی کی جائے، تو کس قدر اللہ کو غصہ آئے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، اس طرح نیکیاں ضائع ہو جائیں گی کہ تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. اس موضوع پر میرا ایک خطاب ہے احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس سے مزید تفاصیل آپ کو ان مقاصد انشاءاللہ مل جائے گی. ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا، ان کا امتحان لے لیا. گویا کہ اگر احترام نبوی دل میں ہے تو تقوی موجود ہے، اور اگر احترام نبوی نہیں تو تقوی نہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اب ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کچھ لوگ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، جس کو کیا آرام فرما رہے تھے ظہر کے بعد، ان کو تلقین کر دی گئی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اسے جو لوگ اے نبی آپ کو پکارتے حجروں کے باہر سے، ان سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنی بات کو ان کی بات کبھی نہیں دو، ان کے آرام کا خیال رکھو. وہ ذمہ دار ہے، اہل ایمان کے سردار بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اتنی ساری ان کی ذمہ داریاں ہیں. اسی ادب ہمارے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار افراد ہوں، اور ایک عام ادب بھی ہے، کسی شخص سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو پہلے سے اس سے وقت لے لیا جائے. یہ نہ ہو کہ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو جائیں, اس کے پاس وقت نہ ہو پھر کہیں کہ اس نے وقت نہیں دیا, بڑے متکبر آدمی ہے. نہیں, ادب یہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کے اوقات کا, ان کی پرائیویسی کا, ان کی مصروفیات کا خیال رکھ کر پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 6, اس میں اہل ایمان کی شیرازہ بندی, ان کے اتحاد کے لیے تلقین کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے, فتبینوا, تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ, کہ کہیں تم نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو, کوئی نقصان پہنچا دو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے افواہوں کی روک تھام کی طرف. حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے. تو افواہوں کی روک تھام, کیونکہ افواہیں پھیل جائیں, انتشار اہل ایمان میں پھیل سکتا ہے, تو اس سے روکا جا رہا ہے. کوئی اہم خبر آئے تو تحقیق کر کے پھر آگے اس کو بڑھا دو. ہاں خبر اہم نہ ہو, ہاں بھائی گاڑی آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خبر اہم ہو تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. اور کہا کہ فاسق آئے, اس کا مطلب ہے اگر بیان کرنے والا صاحب کردار آدمی ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اقوال, آپ کی احادیث کانسٹیٹیوشنل بنیاد ہے نا ہمارے لیے, تو احادیث بھی ان کی بھی چھان پٹک کی گئی, ان کا پورا ایک سسٹم اور ڈیولپ, ان کی بھی جرح و تعدیل کی پوری ایک فیلڈ ہے جو محدثین کا کام ہے. ہر بات کو قول رسول کے طور پر آگے نہیں بیان کیا جا سکتا, بلکہ اس کی بیسس ہونی چاہیے. تو اس آیت کا, آیت نمبر 6 کا اس صورت کے پہلے حصے یعنی دستوری بنیاد کے بیان سے بھی تعلق ہے, اور دوسرے حصے یعنی مسلمانوں کے اتحاد سے بھی تعلق ہے. خاص طور پر افواہوں کی روک تھام سے منع کیا, افواہوں کی روک تھام کے لیے تلقین کی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں پھر رسول اللہ کے حوالے سے ایک اور تلقین فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ خاص طور پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جن سے رشتے داریت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کسی کے والد تھے, کسی کے داماد تھے, کسی کے سسر تھے, لیکن اصل حیثیت آپ کی کیا تھی؟ رسول اللہ کی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر وہ اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. معلوم کیا ہوا, ہمارے سامنے تعلیمات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے اوپر عمل کر لینا چاہیے, اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اب صحابہ کی عظمت کا ذکر بھی ہے, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب فرما دیا, وزینہ فی قلوبکم, اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا. یہ حقیقی ایمان کا تعلق دل سے تصدیق سے ہے, تمہارے دلوں میں کھپا دیا اس کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے لیے کفر اور فسق یعنی گناہ اور عصیان نافرمانی کے کاموں کو ناپسند فرما دیا. یہ صحابہ کی عظمت, جن کے دلوں میں ایمان جاں گزی ہو گیا اور نافرمانی کے کاموں سے اللہ نے ان کو دور فرما دیا, نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی گناہ کے کاموں کے لیے. اولئک هم الراشدون, وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضل من اللہ ونعمہ, اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے, اللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد اس سورت کے دوسرے موضوع پر گفتگو آ رہی ہے, اہل ایمان کو اتحاد عطا کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. اب اصلاح کرا دینا, اگر کوئی مہم لڑ پڑے اہل ایمان میں سے دو افراد یا دو گروہ, تو صلح کرا دو. اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا, وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو, باقی لوگ کماچائی نہیں بنیں گے جیسے کہ بن گئے تھے عراق اور ایران کی جنگ دیکھتے ہوئے. نہیں, صلح کرا دو. یہی معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ لڑ گئے تب بھی قرآن کیا کہہ رہے, وہ ایمان والے ہیں. اور ہمارے کیا ہوتا ہے, ذرا سے کسی سے اختلاف ہوا تو کفر کے فتاوا ہی فتاوا شائع ہو جاتے ہیں. نہیں, اگر لڑ بھی جائے تب بھی مومن ہے بھائی, قرآن کہہ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے شیطان لڑا دیتا ہے؟ شیطان نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان دعوت ڈال دی تھی کہ نہیں؟ ممکن ہے. تم کیا کرو, فاصلح بینہما, ان کے درمیان صلح پیدا فرما دو, صلح کرا دو. فإن بغت إحداهما على الأخرى, پھر اگر تم سے ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر, فقاتل التي تبغي, تو اس کے خلاف لڑو جو زیادتی کرے. یہ صلح اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کرانے کے لیے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو کرو, حتی تفیع الى امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے یعنی صلح. فإن فات, جب وہ رجوع کر لے, فاصلحوا بینهما بالعدل, تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. واقسطوا, اور انصاف کرو, بے جا حمایت نہ کرنا کسی کی, کسی پر زور نہ ڈالنا صلح کے لیے انصاف کا معاملہ. ان اللہ یحب المقسطین، بے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ ان نبل مؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پاس کی ہوں بین اقویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، پر اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اہل ایمان تو بھائی، یہ برداشت ہونا نہیں چاہیے کہ دو بھائی لڑ رہے ہو. نہیں، تمہارا کام کیا ہے کہ صلح کرا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث، اہل ایمان تو عمارت کی طرح ہے نا، ہر اینٹ دوسری کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے. ایک اور روایت مسلم شریف کی، ایک جسم کے مانے جائے اہل ایمان، ایک آنکھ میں تکلیف ہو جائے مثال کے طور پر تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو ایک بھائی کی تکلیف کو تمہیں بھی محسوس کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز زکات روزے سے زیادہ اہم ہے. نفل کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ضرور بتائیے. کہا کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نفل عبادات سے زیادہ اہم ہے. یہ ہے جو تلقین کی گئی. دوسری تلقین آئی، پہلے افواہوں کی روک تھام اور اب صلح کرانے کی تلقین کی گئی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دوسرا رکوع، اس کی پہلی دو آیات میں چھ برائیوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کا دوسرے معاشروں سے تعلق اس بنیاد پر ہوگا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے، اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ سامنے آئے گی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ابھی آیت نمبر 11 میں تین برائیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو مجلس میں بیٹھ کر کسی کی دوبدو گیدرنگ میں کی جاتی ہیں، جس سے نفرت جنم لیتی ہے. فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ممکن ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبکہ حدیث مبارک مسلم کی، اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. اور اللہ کی نگاہوں میں سب سے معزز کون ہے؟ اسی صورت میں آیت نمبر 13، اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے رکھنے والا ہو. تو لوگوں کو ظاہر کو، لوگ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور دل میں کسی کے تقویٰ ہو تو اللہ کی نگاہوں میں بہت معزز ہوگا. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، مذاق کسی کا اڑایا جاتا ہے اس کو کمتر سمجھ کے. کمتر سمجھنا علامت ہے کہ مذاق اڑانے والا تکبر کر رہا ہے، اور تکبر یہ شے ہے مسلم شریف کی روایت کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا چاہیے. تو مذاق نہ اڑائے مرد مردوں کا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہر زبان میں مقولہ ہے انگلش اردو عربی کے اندر، کہ زبانوں تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرتے نہیں. تو فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے. آسا یقول خیر امن ہوم، کیا ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. بلا نسا نسا آسا یقول خیر امن ہننا، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. یعنی مذاق اڑانے والی عورتوں کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور تم دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے. اب یہ اس مقام پر مردوں کا ذکر الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. اس کی وجہ، آپ کوئی گمراہ ہونا چاہے تو لوگ اس طرح کا جملہ بھی کہتے ہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا لیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑا لیں، یہ تو حماقت کی بات ہے. جو دین صحابہ کرام کو ازواج مطہرات سے بھی کہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو خدا عذاب آیت 63، وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ مخلوط نحسل ہو جائیں؟ تو بھائی، عورتوں کا دائرہ کار بالکل الگ، ان کی نشست سے الگ، مردوں کا دائرہ کار بالکل الگ، ان کی گیدرنگ سے الگ. سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آزادانہ طور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہو، کہ عورتیں مردوں کا یا مرد عورتوں کا مذاق اڑا دو، اس کی الگ بیان کیا گیا. نمبر دو، ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ دائرہ کار خواتین کا محدود رکھا گیا ہے ان کی فزیک کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ایسا معاملہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بال کی کھال نکالنے والی بات آ جائے. تو یہ کیفیت زیادہ ہو سکتی ہے خواتین میں ان کے دائرہ کار کے حوالے سے، اس لیے خاص طور پر ان کو الگ سے متنبہ کیا گیا. تو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات انتشار پیدا ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے. ہاں، ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کی تحقیر نہ ہو، اس کی اجازت ہے. احادیث مبارکہ میں سنت رسول سے اس کی مثال ہمیں مل جاتی ہے. نمبر دو، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. لغوی ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، با محاورہ ترجمہ ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. کسی پر تانہ زنی کر دی، کسی پر آواز کس دی، فقرے چست کر دیے، یہ کیا مطلب کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ؟ مومن تو بھائی بھائی ہے نا, ایک عبارت کی مانیں, ایک چیز کمزور ہو تو پوری دیوار کمزور ہوگی کہ نہیں. ایک بھائی کو جو عیب لگ رہا ہے وہ گویا کس کو لگ رہا ہے؟ گویا اپنے آپ کو لگ رہا ہے. تو کسی کو عیب لگانا گویا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے. اپنوں کو عیب نہ لگاؤ, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ, یہ اس کا لغوی ترجمہ. بارہ مطلب یہی کہ دوسروں کو عیب نہ لگاؤ. نمبر تین, ولا تنابذوا بالالقاب, اور برے القاب سے نہ پکارو. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص کافر تھا, مسلمان ہو گیا, اب اس کو کہا جائے تم تو ایسے تھے ویسے تھے آج تو مسلمان ہو گیا. یا ایک شخص بے عمل تھا, آج با عمل ہو گیا, شریعت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے, تو اس کو کہا جائے میاں اب تک تو جوانی ایسے ہی گزار لی اور اب آگے بڑے مولوی بن گئے ہو اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کو اس کی گزشتہ زندگی کے کسی عمل پر عار دلائے گا, جس کو توبہ کر چکا, تو اللہ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے پہلے اس عمل میں مبتلا کر کے چھوڑے. ایک صورت اس کی. دوسرے, کسی کے برے نام رکھ دینا, ایسے نام میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو, اپنی انسلٹ محسوس کرتے, اس سے منع کیا گیا. بہت لائٹ لیا جاتا ہے, لیکن یہی چیزیں ہیں جو فساد سے انتشار کا ذریعہ بنتی ہیں. فرمایا کہ ولا تنابذوا بالالقاب, اور برے القاب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کیا تجوید کی غلطی ہو جایا کرتی ہے. بئس الاسم نام سین زیر لسم, یہ کشن واحد قرآن میں سبحان پر. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برا نام گناہ کی بات ہے. مومن کو زیر نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو برے ناموں سے پکار دیتا. مومن جس سے دوسروں کو امن ملتا ہو, مسلم جس سے دوسرے سلامتی میں ہو, وہ کیسے برے ناموں سے پکار سکتا ہے لوگوں کو. وَمَن لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ, اور جو باز نہیں آتے تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ تین برائیاں ہوئی جو مجلس میں ہوتی کسی کے سامنے بیٹھ کر. اگلی آیت میں تین برائیاں اور آ رہی ہیں جو کسی کے پیر پیچھے کی جاتی ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے وہ لوگ جو ایمان لائے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم, جیسے بعض بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں. برا گمان خامہ خواہ رکھنے کسی کے بتائے نہیں. مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا اس نے ہماری جوتی اٹھا لی, فوراً کیا خیال آئے گا, چور. دس سیکنڈ کے بعد وہ پلٹا, اس نے ہماری جوتی رکھ دی اور اپنی جوتی اٹھا لی. اب کیا ہوا ندامت بھائی, یہ بھی تو پاسبلٹی تھی کہ اس نے غلطی سے اٹھا لی ہو. تو یہ ہے جس سے منع کیا گیا, بدگمانی نہ کرو. ایک شخص کو دیکھ رہے فجر کی نماز میں آتے ہی نہیں, ہاں رات کو دیر سے سوتا ہوگا, حالانکہ وہ بندہ کسی اور مسجد میں جا رہا ہے جہاں وہ کسی سے قرآن سیکھ رہا ہوگا. ممکن ہے نا, اس کی بھی اس کا بھی امکان ہے نا. ہم خامہ کا برا گمان کر رہے ہیں, وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم, بہت سی بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں. ولا تجسسوا, لوگوں کی توہین میں نہ لگے رہو. دو افراد فون پر بات کر رہے ہیں, ہم نے تیسرا فون اٹھا لیا, کسی کا خط آیا ہم نے کھول لیا, لکھا ہوا بھی کانفیڈینشیل کھول لیا. جو افراد دیوار کے پیچھے بات کر رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کوئی بھی نہیں ہے, کسی شخص نے کان لگا کے سننا شروع کر دیا. ہم لیٹے ہوئے تھے, کسی نے آگے بات کرنا شروع کر دی روم میں, یہ سمجھ کے کہ یہ سو رہا ہے اور ہم آ کے منتر کے لیٹے ہوئے. پاسبلٹیز ہیں, تجسس میں نہ لگو. ابو داؤد شریف کی حدیث, جو کسی کی ٹو میں لگے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا, اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. بچنا چاہیے. بلا یقب بعضکم بعضا, نمبر تین, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ آج ہماری محافل کی پسندیدہ ترین ڈش کیا مرچا ہوتے ہیں. غیبت اس کی تاریخ سمجھ لیجیے, ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق, اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایک ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے اگر بیان ہو, جو اس میں ہے اگر اس کے سامنے بیان ہو تو اس کو ناگوار گزرے. موجود ہو اور اس کے بیٹی سے کہیں جائے کہ اگر اس کے سامنے بولا جائے اس کو تو اس کو برا لگے, یہ غیبت ہے. اور اگر ایسی بات کہی جائے اس کے پیچھے جو اس سے موجود نہیں, یہ اور خطرناک, یہ تو بہتان ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, میں غیبت نہیں کر رہا, وہ تو ہے ہی ایسا. تو یہ غیبت اسی کا نام ہے اور کسی کا نام ہے, ذہن رکھے اس چیز کو, یہی غیبت ہے. میں کبھی نہ غیبت, بس ایسا ہے وہ بھائی, اسی کا نام تو غیبت ہے. تین بیٹھے میں ایک اٹھ کے گیا, دو شروع ہو گئے اس کے مکان میں, وہ آگے بیٹھا تیسرا اٹھ کے گیا, وہ دو کے لیے شروع ہو گئے. پسندیدہ ترین جو ڈش ہے ہمارے آج گیدرنگ کے اندر, وہ غیبت ہے. اب ذرا اس کے اوپر اللہ کا تبصرہ سنیے. ذرا ایسی بات اللہ نے کہی ہے کہ کہنے میں ذرا جھجک سی محسوس ہوتی. آیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بڑا برا لگا. ممکن ہے پسند کرو گے اس کو, یہ غیبت یہی ہے. اب اس کے اپنی توجہ ہے مفسرین نے رکھی کہ جیسے ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو ہم اس کو مارے پیٹ لے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا, تو ہم جب کسی کی پیٹ پیچھے غیبت کرتے تو اس سے دفاع گاہ چھین لیتے ہیں. یہ اپنی توجہ اپنی جگہ, لیکن قرآن کے الفاظ کی شدت اپنی جگہ پر ہے. یہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف. اللہ کے رسول کے وقت میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا, ان کو الٹی سی آئی تو ان کے منہ سے ڈوٹھے نکلے گوشت. آدم علیہ السلام نے غیبت کی تھی, جس کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ غیبت ہے. یہ تین برائیاں, بدگمانی, تجسس, ٹوئے لگنا اور غیبت کرنا, اللہ ہمیں اسے محفوظ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے کسی کے پیٹ پیچھے. اور نوٹ کیجیے قرآن کا حسن, پہلے انسان کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کرتا ہے, پھر اس کے اوپر اسکینڈل اٹھانے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ٹوئے لگ کے حاصل کرتا ہے, اور پھر اس کی غیبت کرتا ہے. یہ رب ہے ان تینوں باتوں میں. فتق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب اور قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ چھ برائیاں ہوئی ان دو آیات میں, تین مجلس میں اور تین مجلس کے بغیر کسی کے پیٹ پیچھے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اب ذکر آ رہا ہے اس صورت کا تیسرا عنوان, کہ ایک اسلامی ریاست کا دیگر معاشروں سے تعلق کس بنیاد پر ہوگا, ایک اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کس بنیاد پر ہوگی, اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے, اور حقیقی ایمان کیا ہے. یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. فرمایا, یا ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناک من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور تمہاری قبیلے اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف باہم حاصل کر سکو. ایک عالمی ریاست کے لیے اصل و اصول دو, سب کا خالق ایک اللہ, سب کے والدین ایک آدم علیہ السلام و حوا سلام علیہا. یہ دو پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر گلوبلائزیشن کے لیول پر انسانوں کو قریب لایا جا سکتا ہے, ورنہ زبان, نسل, رنگ, ریس, یہ وہ کچھ کام نہیں سکتا. سب کا خالق ایک, سب کے والدین ایک, یہ بیسز ہے ایک گلوبل لیول پر انسانوں کو کم از کم قریب لانے کے لیے. باقی تمہارے ہم نے کنبے قبائل جو بنائے تعارف کے لیے, سارے انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی مزہ نہیں آتا زندگی میں, سارے انسان جو ہے وہ ایک ہی نسل کے ہوتے تو یہ رنگ رنگی نہیں ہوتی. آج لوگوں کے بعض افراد چہرے دیکھ کر ایک چائنیز کو دیکھیں گے پورا بیک گراؤنڈ چائنیز کا سامنے آ جائے گا, ایک افریقن کو دیکھیں گے تو وہاں کی ثقافت فوراً اس کو دیکھ کر ہمارے سامنے آ جائے گی. تو یہ باہمی تعارف کے لیے کنبوں قبیلوں میں اللہ نے تبدیل کیا, اس کی بنیاد پر اللہ کے نگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. خود بہ حضرت الندا اللہ کے رسول نے فرمایا, کسی عربی کو کسی آدمی پر, کسی آدمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, الا بتقوی. وہی اگلے الفاظ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نگاہوں میں تم نے سب سے بڑھ کر معزز عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا, قریش کے خاندان سے, واحد شخص جس کا نام لے کر قرآن میں بد دعا کی گئی اس کا نفع کام نہیں آیا, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشی غلام, چہرہ بھی دنیا کے معراج کے اعتبار سے خوبصورت بالکل نہیں, پیر میں ان کی جوتی موجود نہیں, غلام وہ تھے, لیکن عمر فاروق جب ان کے سامنے بلال آتے تو کہتے سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے اللہ کے ہم یار, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے کہ تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خبر رکھنے والا ہے. اب ابھی جو دو آیات آ رہی ہیں اس کے پس منظر ایک واقعہ ہے. ایک قبیلہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, بنو تمیم کا قبیلہ تھا وہ, کا نام یہ تھا قبیلے کا بنو تمیم. انہوں نے آگے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, اللہ کے رسول کو کہا گیا آپ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے, ان سے کہیں اسلام لائے. یہ بات ہماری ہے. تو یہ واحد مقام قرآن کہہ رہے کہ جہاں اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے. فرمایا اور پھر آواب و آمنا, اے نبی دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, کل ہم تو ملو, آپ فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولو اسلمنا, بلکہ کہوں ہم اسلام لائے. میرا فرق ہو گیا, ایمان الگ سے اور اسلام الگ سے. گو کے گو فرمائیے, قرآن کریم میں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر, سنونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے, کیا وہ مومن نہیں تھے؟ بالکل تھے, لیکن یہاں قرآن نے اس کو فرق کیا ہے. اسی لیے مفسرین کے یہاں دو اصطلاحات ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں یا مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اس میں اصول ہے. اذا تفرق اجتمع, جب وہ علیحدہ علیحدہ کہیں گے تو جمع ہو جائیں گے دونوں مفاہیم ہوں گے. اسلام ابراہیم علیہ السلام اگر لکھا ہوا مسلم تھے تو وہ مومن بھی تھے. اذا تفرق اجتماع, دوسرا ان کا رول ہے اذا اجتماع تفرق, جب جمع ہو جائیں گی اصلاح تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی, ان کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی. یا اسلام اور ایمان ایک جگہ آ گئے تو کانٹراسٹ ہے, کچھ فرق ہوگا, وہ ہم سمجھیں گے ان شاء اللہ. تو کل ہم تو تینوں آپ کے ایمان نہیں لائے تم, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما یقل الایمان فی قلوبکم, اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا. اب جس ایمان کی بات ہوئی وہ دل کی گہرائی سے ماننے والا ہے. صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی, وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو وہ ایمان جس کا تعلق دل سے تصدیق کرنے سے ہے وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا, تم نے قبول کیا ہے. یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق. حدیث جبرائیل کا ہم نے مختصر مطالعہ کیا تھا سورہ مائدہ آیت 93 کی روشنی میں. سوالات کیے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وضاحت فرمائی. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, نماز زکات روزہ حج. انہوں نے پوچھا ایمان کے مطابق بتائیے, فرمایا ان تؤمن باللہ, تو ایمان لو اللہ پر, اس کے فرشتوں کی کتابوں پر. یہ ہے تصدیق, اور یہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے اور آپ ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا بأسماء و صفات و قدیر کو جمیع احکام, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اقرار یہ اسلام ہے, اور تصدیق یہ دل سے گہرائی سے ماننا ہے. یہ ہے اسلام بمقابلہ ایمان. جب یہ کنٹراسٹ کے طور پر آئیں گے تو یہ فرق ہوگا. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے ابھی تم نے قبول کیا ہے, اقرار کیا ہے, تصدیق نہیں کی. تصدیق کچھ اور شاید کا نام, تصدیق جب دل سے ہو تو عمل میں لازم تبدیلی پیدا ہوتی ہے. بہرحال ان نئے آنے والوں کو بھی ایک بشارت سنائی گئی, وہی تو اللہ و رسول, اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, لا یلک من اعمالکم شیئا, تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, لیکن اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ان کو بشارت دی گئی, ابھی تم نے قبول ہی کیا ہے, ان کو رکھنا نہیں, اطاعت کرتے رہو گے تو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. نوٹ فرمائیے, نیک اعمال کرنے سے بھی ایک نور ایمان قلب میں پیدا ہوتا ہے جو بندے کو حقیقی ایمان کی طرف لے جاتا ہے. مزید نوٹ فرمائیے, یہ نئے آنے والے یہ نہ منافق تھے نہ پکے مومن تھے, یہ زیرو لیول پر تھے, اسی لیے ان کی نیکیوں کی قبولیت کی بشارت دے دی گئی. اب یہ بات سمجھ لیجیے کہ اسلامی ریاست میں شہریت سٹیزنشپ کی بنیاد اقرار پر ہے, تصدیق پر نہیں. اس لیے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. تو دنیا میں کوئی ڈکلیئر کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول, ہمیں اس کو ایز اے مسلم ایکسپٹ کرنا پڑے گا. منافقین مسلمان تھے, قبول کیا تھا انہوں نے, ہم مومن نہیں تھے, قرآن نفی کی دل میں نہیں, لیکن ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے. تو اسلامی ریاست میں سٹیزن شپ کی بنیاد اسلام پر ہے. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی, امتحان ہے نا دونوں, ایک حقیقی ایمان کے امتحان پر اور ایک نفاق کے امتحان پر. کسی ایک باپ کی اولاد ہوتے اور اس باپ کا انتقال ہو جاتا, لاکھ روپے وہ ترکہ چھوڑتا, تو دونوں کو کتنا ملتا؟ 50-50 ہزار, اگر کوئی اور وارث نہیں ہے. کیوں؟ قانونی سطح پر اقرار کی بنیاد پر دونوں برابر ہوتے. یہ قانونی سطح, یہ اقرار, اس کی بنیاد پر سٹیزن شپ کا معاملہ اور رائٹس آف اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم کا معاملہ طے ہوگا. ہاں, دل سے قبول کرنا یہ ایمان, اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. اس لیے وہاں منافق فیل ہے. سورہ النساء آیت نمبر 145, منافقین جہنم کے نشچت ترین گھڑے میں ہوں گے, دل میں ایمان تھانی. وہاں حقیقی ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے, دنیا میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکیں. وہی اللہ و رسولہ, اور اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا یلک من اعمالکم شیئا, تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب نفی ہو گئی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں, تو آپ سے آپ سوال پیدا ہوا ایمان ہے کیا, وہ مطلوب ایمان کیا ہے. اب اس کا ذکر, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تم ولم یرتابوا, پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے, دل پھر گیا ان کا, تصدیق پوری گہرائی کے ساتھ کی, پورے کنوکشن کے ساتھ کی. یہ حقیقی ایمان, اور اس سے لازمن عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ وجاہد اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے. اولئک ہم الصادقون, یہی سچے ہیں ایمان کے دعوے میں. یاد رہے کہ دیوار سے انما, یہ بھی کلمہ حرف مخصوص کر دینا, اسپیسیفائی کر دینا, اور اس آیت کے اینڈ پر ہم الصادقون, یہ بھی حصر کا اسلوب کہلاتا ہے, یہی ہے مومن, فقط یہی ہے. دل میں یقین قلب والا ایمان, اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. اب جہاد ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے ہمارے دین کی. کچھ گفتگو ہم کر چکے سورہ الحج آخری آیت آیت نمبر 78 کے روشنی میں. اس میں تفصیلی کتاب سے آپ کو مل جائے گا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر. بہرحال ایک مستقل اصطلاح ہے جہاد, کوشش مجاہدہ نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, معاشرے کے برے نظریات کے خلاف, پھر مجاہدہ اور اسٹرگل اور محنت اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. پھر آتا ہے قتال, جنگ, وہ آخر میں بالکل جب کفر اور اسلام کی قوتوں میں دو بدو لڑائی اور جنگ ہو جائے, وہ قتال. جہاد ایک مستقل پروسیس کا نام, جس نے ایک کلمہ قبول کر لے اس کا جہاد شروع, جس دن آپ اپنے بچے کو مدرسہ میں ایڈمٹ کرا دیں اس کا جہاد شروع, جس دن ایک توبہ کر کے آ جائے اس کا جہاد شروع, جس دن آپ طے کر لیں کہ مجھے آج سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, جہاد کی سبیل اللہ شروع ہو گیا. یہ مستقل 24 گھنٹے کی ایک سٹرگل ہے, لائف ٹائم کی. اس میں انتہائی قتال ہے. تو یہ جہاد نظر آئے گا عمل میں, یہ حقیقی مومن ہے. تو حقیقی ایمان کے دو اجزاء ہو گئے, قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد کی سبیل اللہ. اللہ یہ حقیقی ایمان اور اس کے نتیجے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہمیں عطا فرمائے. فرمائے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ثم لم يرتابوا, پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں, اولئک هم الصادقون, یہی سچے ہیں. ان دو باتوں کی, یعنی یقین قلبی والا ایمان اور عمل میں جہاد, اس کا ذکر آ چکا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 74 میں. مزید یہ باتیں جمع ہو کر ہمیں ملیں گی انشاءاللہ سورہ الصف آیت نمبر 10 اور 11 میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی فرما دیجیے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو. یہ جو قبیلہ آیا تھا بنو تمیم کا, انہوں نے کہا دیکھیں دوسروں کے خلاف تو آپ کو جنگ کرنی پڑی, ہم تو ویسے ایمان لے آئے, تو کچھ اظہار کرنا چاہا تو کہا کہ کیا تم اللہ کو اپنی زندگی جتلاتے ہو. اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ جانتے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت رکھو, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ تمہیں احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی اگر تم سچے ہو. اگر آج اللہ کی توفیق سے عمل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے. یہ مانو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی غیب ہے, جو کچھ بھی پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں, واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ سورۃ الحجرات مکمل ہے الحمدللہ. یہ بھی قرآن کریم کے منتخب نصاب میں شامل ہے, جسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کے لیے مرتب فرمایا, جو آڈیو ویڈیو کیسٹ پر سیریز میں اور کتابوں کی صورت میں اویلیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید, سورہ قاف سے قرآن کریم کی آخری منزل شروع ہوتی ہے, اور نوٹ فرما لیجئے کہ اس آخری منزل کا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت, انذار آخرت, آخرت کا بیان, اس کے حوالے سے. اب 7 مکی صورتیں آ رہی ہیں سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک. بڑا حسین مقام ہے قرآن کریم کا. سورہ قاف کی اہمیت یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عید کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے, اور فجر کی نماز میں اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس میں رکوع کی تفصیل بڑی پیاری ہے. پہلے رکوع میں اللہ کی صفت قدرت کا بیان آئے گا, دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے, اور تیسرے رکوع میں آخرت کے متعلق گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. قاف یہ حروف مقطعات میں, وہ کہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں, لیکن الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل کی طرف ہیں تو مناسب ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے چند باتیں دوہرا لیں. یہ قرآن کریم کا حصہ ہے, اس پر ہمارا ایمان, اور اس کے اصل معنی اللہ کے علم میں اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوں گے. ہدایت کے حصول کے لیے ان کے معنی کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اگر ہوتا تو اللہ کے رسول بتا کر گئے ہوتے. بعض بزرگان دین نے, جن میں کچھ صحابہ بھی شامل ہیں, ان حروف مقطعات کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ان کی اپنی انفرادی آرا ہیں, امت میں ان آرا کو قبول عام نہیں مل سکا. صحابہ کرام کی اکثریت اور مفسرین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے, اس سے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ عرب جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, پیش ہوا, وہ اس اسلوب سے واقف تھے, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی اعتراض نقل نہیں ہوا ان کی طرف سے. اور آخری بات ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو حروف مقطعات ہیں, عربی کے حروف تہجی میں سے تقریباً 60% استعمال ہو گئے. تو گویا یہ چیلنج ہے مشرکین عرب کو بھی تھا, آج کے جو ان لوگوں کو جو عربی بولتے ہیں اور غیر مسلم ہو, آج کی کروڑوں کی تعداد میں جو عرب ہیں, عربی بولنے والے جو کرسچنز ہیں, ان کو بھی چیلنج آج موجود ہے کہ تمہاری زبان کے حروف تہجی میں سے اللہ نے یہ حروف لے کر یہ قرآن پیش کر دیا, اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کے جیسا, اس کی کسی صورت جیسی کوئی شے لا کر دکھا دو, پیش کر کے دکھا دو. یہ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی اوپن ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 23 کی روشنی میں. یہ چند باتیں اس کے حوالے سے. اسی سے مسئلہ اور سمجھ لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ الف لام میم ہر ہر حرف پر 10 لکھے ملتے ثواب. الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, 30 لکھیا ہو گئی. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ہی نہیں ہوتا, وہ انتہائی غلطی پر ہے. حروف مقطعات کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ انتہا پسندی ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی قرآن کریم ضرور پڑھیے, تلاوت ضرور کیجئے, ثواب ضرور حاصل کیجئے, لیکن دراصل یہ ہدایت کی کتاب ہے, تو زیادہ توجہ ہماری ہدایت کی طرف ہونی چاہیے, ورنہ ممکن ہے ثواب تو ملے اور لے بھی لیں ہم, لیکن ہدایت نہیں ملی تو گمراہی کا وبال ثواب سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. یہ چند باتیں حروف مقطعات کے حوالے سے ہمیں ذہن رکھنی چاہیے. آف حروف مقطعات میں سے مگر قرآن مجید قسم ہے عظمت والے قرآن. اب یہاں کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یقیناً اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں سے خبردار کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ تعجب کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے رسول کیسے بنا دیا, حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ نے ہدایت نہ دے دی ہوتی. تو یہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو رسول بنا دیا گیا. ایدا متنا مکنہ تراب ذالک رجل بعید, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے تو یہ تو بہت, تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ مثل جیکٹ انڈرسٹوڈ بات ہے. ذالک رجل بعید, یہ تو بہت دور کی بات ہوگی کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہوگا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم, اب اللہ فرما رہے یقین ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے, ان کا ایک ایک ذرہ جو کم ہو رہا ہے قبر میں, ہم اس کو بھی جانتے ہیں. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَكِيمٌ, اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے, یعنی وہ محفوظ ہر شے اس میں درج ہے. بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ, بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا, بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کی صفت قدرت کا بیان, تم پریشان ہو رہے ہو کہ مردہ کیسے زندہ کیے جائیں گے, اللہ کی قدرتوں کو تو دیکھو. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ, کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا, اس کو کس طرح آراستہ کیا, یعنی ستاروں سے, اور اس سے کوئی شگاف تک نہیں. سورہ ملک آیت نمبر 3 و 4, ماں ترافی حضرت رحمان من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی شگاف تک نہیں ملے گا, کوئی کجی تک نہیں ملے گی. اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو, تھکار کے نگاہیں واپس آ جائیں گی. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اسے پہاڑ جمائے اور اسے ہر قسم کی خوش نما چیزیں ہم نے اگا دی. تم اسے رقم و ذکر والی کل عابد مدیر, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت ہے اور نصیحت ہے اس میں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی برادے کے جس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ ہم عطا کرتے ہیں تمہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اور بلند بار کھجور کے درخت جن کے تہ بہ تہ خوشے ہوتے ہیں بعض خوشے اتنے بڑے کہ ایک ایک خوشے میں 50 کلو تک کھجور اگتی ہے یہ قدرت کی نشانی اللہ کی رزق للعباد بندوں کے لیے رزق ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا یعنی بارش سے كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اسی طرح نکلنا ہوگا مردہ زمین تمہارے سامنے زندہ ہوتی ہے تمہیں بھی اللہ زندہ فرمائے گا اس کے بعد گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ اس قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم اور اہل رس یعنی کنویں والوں نے اور قوم ثمود نے وعاد وفرعون وإخوان لوط اور عاد وفرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے واصحاب الأيكة وقوم تبع اور ایکا یعنی مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبع نے یہ زمن میں گزرے ہیں کل کذب الرسل فحق وعید سب نے رسولوں کو جھٹلایا بس عذاب کا وعدہ ان پر ثابت ہو گیا اب ایک سرچنگ کوشچن کے انداز میں سوال افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے اس کا جواب آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے وما مسنا من لغوب ہمیں تھکاوٹ تک نہیں ہوئی زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں بل ہم فی نفس من خلق جدید بلکہ وہ دوبارہ نئی تخلیق کی طرف سے شک میں مبتلا ہے اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ کی صفت علم کا بیان بھی ہے اور قیامت کی پیشی کا ذکر بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقین ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے جو کچھ کے وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جتنا میں اور آپ اپنے آپ سے قریب نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے ہماری شہرت سے بھی زیادہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ جبکہ لیتے ہیں لکھ لینے والے دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے مراد کیا ہے کہ دو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں سورہ انفطار آیت نمبر 11 اور 12 کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون کہ معزز لکھنے والے جانتے جو کچھ وہ کرتے ہیں تو یہ دو لکھنے والے اللہ نے دائیں بائیں بٹھائے ہوئے جو انسان کہتا وہ لکھا جاتا ہے کس حد تک لکھا جاتا ہے ما ينفذ من قول الا لدي رقيب عتيد اور کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد زبان سے مگر یہ کہ اس کے پاس اپنے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے ہمارے آدھا کی گواہی ہم نے پڑھا سورہ نور آیت نمبر 24 ہماری زبان کی گواہی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 ہماری کھال ہماری سماعت ہماری بصارت کی گواہی سورہ یاسین ہم نے پڑھا آیت نمبر 65 میں ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھوں کی گواہی یہ ساری گواہیاں وہاں پیش کر دی جائیں گی ایک لفظ ہمارا نہیں بچے گا جو ریکارڈیڈ نہ ہو وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور موت کی بے ہوشی آ گئی موت کی سختی آ گئی ٹھیک ٹھیک ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ یہ ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پڑھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے اللہ کے رسول کو پناہ مانگتے تھے اللہ سے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے ہے سختی کا معاملہ ڈرنا چاہیے اور بندہ ڈرے پھر تو اللہ تعالیٰ ہی آسانی فرما سکتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا اور اسے کافی سور اور سور پھونکا جائے گا ذالک یوم الوعید یہ ہے وعید کا دن اب اس کی پیشی وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا یقین تو اس سے غفلت میں تھا فکشفنا عنك غطاءك ہم نے تجھ سے تیری غفلت کا پردہ ہٹا دیا فبصرك اليوم حديد بس آج تیری نگاہ بہت تیز دنیا میں تجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم نے تجھے قرآن کی نظر عطا کی تھی اس کی نگاہ اس کو پہن کر دیکھ لیتا لیکن تم نے نہیں دیکھا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج دیکھنے تیری نگاہ بہت تیز ہے فَقَالَ قَرِينُهُ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا دوست کے ساتھ تھا گواہی دینے والا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ یہ ہے جو میرے پاس ہے وہ نامہ اعمال ظاہر کر دے گا. القیاتی جہنم کل کفار عنید, حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر نا شکر سرکش کو, ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا. من ناعل الخیری, بخیلی کرنے والا مال میں, معتد مریب, حد سے گزر جانے والا اور شبہات ڈالنے والا, اس کو ڈال دو جہنم میں. الذی جعل مع اللہ الہ آخر, وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا. فالقیاہ فی العذاب الشدید, اور اسے ڈال دو سخت عذاب میں. قال قرینہ, کہے گا اس کا ساتھی. اب یہاں ساتھی سے مراد شیطان. سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں ہم پڑھ چکے کہ جو رحمان نے ذکر سے ہٹتا ہے, لقیدہ شیطان فہو لہ قرین, ہم شیطان مقدر کر دیتے ہیں اس کا قرین ساتھی بن جاتا ہے. اب اس کا ذکر. قال قرینہ ربنا ما ابغیتہ, اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا, اے ہمارے رب, ما ابغیتہ, میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, ولیکن کان فی ضلال بعید, بلکہ وہ خود دور کی گمراہی میں تھا. قال لا تختصم لدی, ارشاد ہوگا تم میرے سامنے نہ جھگڑو. وقد قدمت الیکم البعید, اور میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کا وعدہ بھیج چکا ہوں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ تو بندے ہیں, خود اپنی جہنم کا سامان خود ہی تیار کرتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس کے بعد تیسرا اور آخری کچھ سورہ مبارکہ کا, جس میں جہنم کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے لیے جو عمدہ مقام اللہ نے تیار کیا اس کا بھی ذکر آئے گا. اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور تسبیحات کرنے کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا فرشتہ پائے داری قرآن کی, یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس نے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی. وتقول هل من مزید, وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ہے تو ڈال دے. یہ قرآن کی فصاحت بھی ہے اور اس میں عذاب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہماری. اس قدر مساعد ہے کہ جتنے کو ڈال سکتے اللہ ڈال دے سکے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بخاری شریف کی حدیث ہے, جہنم پکارتی رہے گی حل من مزید حل من مزید, اور بھی ہے تو اللہ ڈال دے, اور بھی ہے تو اللہ ڈال دے. اللہ اپنا پیر اس پر رکھے گا تو وہ خاموش ہوگی, کہے گی بس. فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ, جس نے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. اس کے برعکس اہل ایمان کی شان, وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے قریب کر دی جائے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور گناہوں سے نگہداشت کرنے والے بچنے والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے دن دیکھے ڈرا, وجاء بقلب منیب, اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا. آج ہے مہلت, آج ماں تو پردے ہٹ جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ماننے کا. آج جس کے پاس مہلت ہے غیب میں رہتے ہوئے, اسی کی کامیابی ہے وہاں پر. ادخلوا بسلام, کہہ دیا جائے گا اس سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. یہ وہ نعمتیں جس کا ذکر بخاری شریف نے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ, اور ہم نے ان سے پہلے, مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کی, تو پکڑ وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھیں, بس وہ شہروں میں پناہ مانگنے لگے. حلب محیص, کہ کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے. ان نفی داج کے ذکر, یقیناً اس میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, کہ جس کے پاس دل ہو, یہ مراد نور فطرت دل زندہ, او القى السمع, یا وہ کان لگا کر بات سنے, یہ ہے نور وحی کا سننا, رسول کی طرف سے آنے والی دعوت کا سننا. وہ شہید, جبکہ وہ متوجہ بھی ہو, طلب و طلب بھی اس میں ہو, تو نور فطرت ہوگا تو بھی ہدایت کی طرف آ جائے گا, وہی سنے گا تو بھی ہدایت کی طرف آ جائے گا, بشرطے کہ اس میں زندگی ہو, طلب اور طلب موجود ہو. لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام, یقیناً ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 ایام میں. یہ متشابہات سے تفصیل آ چکی. وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کسی شے نے تھکایا تک نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جملے بعض وقت عجیب سے لگتے ہیں قرآن میں, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے, اور یہی پہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, تو روز فرمانی کی میں عرض کر چکا ہوں, کیسے کیسے الزامات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اللہ پر لگائے گئے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی یہودیوں کے حوالے سے باتیں نقل شدہ موجود ہیں کہ اللہ نے 7 دن آرام کیا, اور کنگ جیمز ورژن کے مطابق میں کر چکا جو ایک اوتھینٹک ورژن سمجھا جاتا ہے بائبل کا نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ ان سکس ڈیز اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی سیونتھ ڈے. معاذ اللہ, یہ اس کا رب ہے جو اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب, ہمیں کسی تھکان میں چھوا تک نہیں. فاصبر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے, صبر کیجیے, علی ما یقولون, اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج کے طلوع اور غروب سے قبل, ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود, اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی, اذکار نمازوں کے بعد بھی ہمیں سنت رسول سے ملتے ہیں, اس کا اہتمام کیجیے. یہ نوٹ فرما لیجیے کہ ابتدا میں لفظ کیا تھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے, فجر کی نماز, عصر کی نماز اور تہجد کی نماز کا معاملہ تھا, پھر معراج کے اندر معراج کی رات میں پانچ نمازوں کی فرضیت آئی, یہاں ان تین کی طرف اشارہ. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب, اور کان لگا کر سنو جس میں پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا, زوردار آواز ہوگی, سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن وہ صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک چیخ سنیں گے. ذالک یوم الخروج, یہ باہر نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الیہ المصیر, لیکن ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم صراعا, جس زمین سے شق ہو جائے گی, جلدی تیزی کرتے تیزی کے ساتھ نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اور آپ ان پر کوئی زور آور نہیں ہے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں, پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. فذکر, تذکیر کیجیے بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے. میں خوف وعید, اب اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو, میرے عذاب سے ڈرائے جانے سے ڈرتا ہو. نوٹ کیجیے, اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا. دعوت اور تبلیغ کے لیے بنیادی آلہ قرآن کریم, ہم پڑھ چکے سورہ مریم آیت نمبر 97 بشارت اور انذار قرآن, سورہ مائدہ آیت نمبر 67 تبلیغ قرآن کی, سورہ فرقان آیت نمبر 62 بڑا جہاد مکی دور کا دعوت کی سطح پر وہ قرآن کے ذریعے سے, اور جہاں تذکیر قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کتاب اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دیجیے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.